الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين موضوع گفتگو آپ نے سن لیا ہے یعنی سورۃ التین کی تفسیر. سورۃ التین مکی سورتوں میں سے ہے اور احادیث میں کو مستقل فضیلت اس سورت کی وارد نہیں ہوئی. البتہ ایک حدیث میں سورۃ تین کو قرآن پاک کے مفصل حصے میں شمار کیا گیا ہے. قرآن پاک کی تین اقسام ہیں, ان میں سے ایک قسم مفصل حصہ, اور مفصل کی بھی تین قسمیں ہیں, طوال مفصل اور اوساط مفصل اور صغار یا قصار مفصل, یعنی چھوٹی صورتیں. تو یہ چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے, اور ایک حدیث میں جو براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اس سورہ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں فجر کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کی تھی. آپ سفر میں تھے اور فجر کی جماعت آپ نے کرائی اور سورہ تین کی ایک رکعت میں آپ نے تلاوت کی تھی. اور براء بن عازب کا کہنا ہے کہ ما سمعت احسن صوت منہ, وہ نبی علیہ السلام کی تلاوت مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس سے بہتر اور خوبصورت تلاوت میں نے آج تک نہیں سنا. یہ سورۃ تین کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر ہے. تو یہ مکہ میں نازل ہوئی, اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی, لیکن زیادہ راجع قول اس کا مکی ہونا ہے, اور اس صورت میں بھی اس کا اظہار موجود ہے. وہاد البلد الامین, یہ قسم اس امن والے شہر کی جو کہ مکہ ہے. تو آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. اس سورت کا جو موضوع ہے اگر اختصار سے کہا جائے تو یہ ہے کہ اس میں ایک فرد یا بہت سے افراد یا کسی بھی قوم کے عروج, ترقی یا تنزل کی داستان ہے. دنیاوی اعتبار سے قومیں عروج کیسے پاتی ہیں یا پستی کا شکار کیسے ہوتی ہیں, اور اخروی اعتبار سے اللہ کی رضا اور جنت کی فلاح کس قوم کو حاصل ہوتی ہے یا کن افراد کو حاصل ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت کی ناراضگی, جہنم کا عذاب, اور اخروی وعیدیں کس قوم کو حاصل ہوں گی, یہ اس سورہ کا اصل موضوع ہے. یعنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے اسباب, یا پھر دنیا اور آخرت کی ناکامی کے اسباب, یہ اس سورہ کا موضوع ہے جس کا آغاز چار قسموں سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین, یہ چار قسمیں ہیں جس سے اللہ تعالی نے اس سورہ کا آغاز کیا. اللہ رب العزت قسمیں کیوں ذکر فرماتا ہے, حالانکہ وہ خالق ہے, اور قرآن پاک میں جا بجا مخلوق کی قسموں کا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس نے مخلوق کی قسمیں کھائیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قسم کھا کر جو بات بتانی ہے, ذکر کرنی ہے, اس کی پختگی مقصود ہے, کہ اس بات کو آسان مت لینا. میں اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق, وہ بات قسم کھا کر ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائے تو اس کا ہر فرمان اٹل ہے, ٹھوس ہے, پتھر پہ لکیر, لیکن اس کے باوجود اس کا قسم بیان فرمانا مزید اس بات کی پختگی اور اس کی شدت اور اس کے متعین ہونے کی دلیل. ایک وجہ اور بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی, کہ اللہ رب العزت کسی مخلوق کی اگر قسم کھاتا ہے یا بیان فرماتا ہے تو وہ مخلوق کسی نہ کسی اعتبار سے بڑی عظیم ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ فلاں مخلوق کی ہم قسم ذکر کر رہے ہیں, اس مخلوق کے بارے میں غور کرو, اس میں کتنی عظمت ہے اور کتنی اس میں بڑائی ہے, اس میں فوائد ہیں, اور میں ان کا خالق ہوں. جب یہ مخلوق ایسی ہے تو پھر خالق کیسا ہوگا؟ یعنی قسموں میں در حقیقت دعوت ہے خالق کائنات کی عظمت پر غور کرنے کی. کہیں آسمان کی قسم ہے تو غور کرو آسمان کتنی بڑی مخلوق, اور سہارے کے بغیر کھڑی. کس نے کھڑا کیا؟ اللہ رب العزت. خالق کون؟ اللہ تعالی. تو پھر وہ ذات کتنی بڑی. تو یہ بھی ایک مقصود ہے کہ آپ ان قسموں پر غور کر کے مخلوق کی عظمت کا سوچ کر اس مخلوق کے پیدا کرنے والے کی عظمت تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ وہ ذات، اس کی ہیبت، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے. اور بھی بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی، لیکن یہ دو بنیادی اور بڑے قابل فہم اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے قسموں کے بیان کرنے کا. یہاں چار قسمیں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین، والزیتون. تین ایک پھل ہے جو کھایا جاتا ہے، ہماری زبان میں اسے انجیر بولتے ہیں، اور زیتون بھی ایک پھل ہے جسے کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو نچوڑ کر اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے. اور یہ انجیر اور زیتون دونوں بڑے ہی نافع پھل ہیں، بڑے ان کے فوائد ہیں. اتنے فوائد ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ سائنس اور یہ حکمت تمام تر ترقی کے باوجود ان دونوں پھلوں کے اصل فوائد تک پہنچی ہی نہ، کہ ان پھلوں میں کیا کیا فائدے ہیں. تو بہر کیف ایک انسان ان پھلوں کو حاصل کرے، ان کا استعمال کرے، ان کا تیل استعمال کرے، تو بڑی منفعت کے حامل یہ دونوں پھل ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پھلوں کی قسم کھانا اس بات کا مظہر ہے کہ یہ پھل بڑے مفید ہیں، بڑے نافع ہیں، اللہ رب العزت کی شان کا مظہر ہے کہ اس قدر نافع یہ پھل ہیں. تو ان کا خالق کتنی عظیم ذات ہے. بطور سینین، اور طور سینا کی قسم، ایک پہاڑ ہے مصر میں جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شرف کلام بخشا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ کلام کوہ طور پر کیا تھا، اور یہیں موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، الواح دی گئی، اور وہ ایک علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر اپنی قوم کی طرف آئے. یہ پہاڑ کا انتخاب یہ بھی ایک معنی خیز ہے. پہاڑ یا پہاڑی قوم، یہ قوت اور طاقت کی علامت. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ان مرد کوہستان، پہاڑی مرد، پہاڑوں کے رہنے والے، ان میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے، اور یہ لوگ در حقیقت فطرت کے مقاصد کے نگہداشت ہوتے ہیں، یعنی دین کے غلبہ میں ایسی قوموں کا کردار بڑا کامیابی پر مرتب ہوتا ہے. کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، افغانستان کے پہاڑی علاقے میں سن 80 کی دہائی میں روس کے اسٹنگر میزائل بیکار ہو گئے تھے، اور ان مجاہدین نے پہاڑوں پر بیٹھ کر صرف کلاشنکوفوں سے اتنی بڑی طاقت کو نیست و نابود کر دیا تھا. انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھے. اور آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں جان کے لالے پڑے ہوئے, باعزت نکلنے کے راستے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ مردے کو حسدانی ہے. اگر عقیدے کی اساس ہو تو پہاڑی قوم, مکہ پہاڑی علاقہ, مدینہ پہاڑی علاقہ, اور صحابہ کرام نے, ان پہاڑوں کے باسیوں نے کسرا اور کیسر تک کی کمر توڑ دی. تو پہاڑ ہماری طاقت اور شوکت کے مظہر. پھر ان میں ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ یہ زمین کی میخیں ہیں. پہلے زمین ہلتی تھی, بل جبالا اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا کر گاڑ دیا, اب زمین پر استقرار ہے, پہلے ہلتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ھذا احد یحبنا ونحبه, یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا, ہم اس سے محبت کرتے, یعنی پہاڑ سے محبت. اللہ تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو نبی علیہ السلام کس معاشرے میں تھے؟ مکہ میں, کفار قریش کے بیچ میں. تو یہ مقام نبوت, اسے حاصل کرنے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا انتخاب کیا؟ غار حرا کی خلوت ہے. یہ پہاڑ میں ایک غار تھی, بڑا اونچا پہاڑ مدینہ منورہ کا, اس پہاڑ کی خلوتیں اپنے پیغمبر کے دل میں ڈال دیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حبب الیہ الخلا, کہ اچانک نبی علیہ السلام کو ایک اپنے اندر ایک محبت محسوس ہوئی خلوت سے, کہ یہ جو جاہلی معاشرہ ہے مکے کا, کچھ گھڑیاں اس سے کٹ کر گزاری جائیں. یہاں پر شرک ہے, زنا ہے, شراب نوشی ہے, غنا ہے, ناچ گانے ہیں. یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ تھے, مگر پھر بھی اس جاہلی معاشرے کی صحبت تو تھی. بعض اوقات صحبت بھی ایک برائی کی دعوت دینے میں اپنا کردار ادا کرتی. ادھر ان معصیتیں معصیتوں میں شباب تھا, ادھر وہ وقت قریب آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ لکھا ہوا تھا اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل میں کیا ڈالا؟ حب بین الخلاء, خلوت میں بیٹھنے کی محبت. اور اللہ رب العزت نے خلوت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ کی غار تھی, غار حرا. نبی علیہ السلام اپنی بیوی خدیجہ سے کافی مقدار میں زیادہ راہ لیتے, کھانے پینے کا سامان, اور تقریباً ایک ایک مہینہ غار حرا میں بیٹھتے. حدیث میں الفاظ آپ کیا کرتے؟ یتعبد, یتحنث, تحنث کرتے. تحنث ہنس سے ماخوذ ہے, ہا نون سا, ہنس کا معنی گناہ, اور تحنث باب تفعل ازالہ ماخت, یعنی گناہ کو زائل کرنا, گناہ سے اظہار نفرت کہ ہمارا یہ معاشرہ کہاں ڈوبا ہوا ہے, کس طرح اس معاشرے کو بچایا جائے اور کس طرح ان معصیتوں سے بچا جائے. یہ تحنث آپ کرتے, سوچو بچار کرتے. تو یہ پہاڑ کی خلوتیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مربی کی حیثیت اختیار کر گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں منصب نبوت عطا کرنے کے لائق قرار دے دیا, اور پھر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. یعنی کبھی تو خلوت اور کبھی صحبت. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی, جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر بھی وقت قریب آ رہا ہے نبی بنانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان سے ایک واقعہ سرزد ہوا, وہ ایک بندے کو مکہ سا مار دیا, وہ اس کتاب نہ لا سکا اور مر گیا. اب ان کی تلاش ہو رہی ہے تاکہ ان کو سزا دی جائے, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے, اور بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچ گئے, سرزمین مدین میں, جہاں اللہ کا ایک نیک بندہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ان کی صحبت میں بٹھایا اس نوجوان کو جو فرعون کے محلات میں پلا تھا. تو تربیت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہم اختیار کریں. شب و روز کے ان لمحات میں کچھ وقت بیٹھیں خلوت میں, جو کہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غار حرا کی خلوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے انسانوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص ہے, وہ نوجوان ہے, یہ وہ بوڑھا ہے جو خلوت میں کچھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تنہائی کا بیٹھنا اور تنہائی کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دے. تو کچھ وقت گزارے خلوت میں بیٹھنا, اور سنت موسمی جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی, ان کی تربیت میں کس چیز نے کردار ادا کیا؟ شعیب علیہ السلام کی صحبت میں. تو صالحین کی مصاحبت, صالحین کی صحبت, کسی صالح بندے کا اختیار کا انتخاب کریں, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کو ملنا اللہ کی رضا کے لیے, یہ دو تربیت کے اساسی نقطے. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی, ذکر پہاڑ کا ہو رہا تھا, طور سینا مصر میں موجود یہ پہاڑ ہے جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تین قسمیں ہو گئیں, زیتون پھل کی, اور انجیر پھل کی, اور طور سینا کی, کوہ طور کی, اور چوتھی قسم بہاد البلد الامین, اس امن والے شہر کی. یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ, امن والا شہر, اتنا امن والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی کا گرا ہوا سامان بھی نہیں اٹھانا, پڑے رہنے دو, جس کا سامان ہے وہ خود آ کے اٹھا لے, حتیٰ کہ جھاڑیاں تک نہیں کاٹنا, بے جان چیز جھاڑی, جھاڑی تک نہیں کاٹنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بوٹی اذخر ہے ہماری زندگی میں, وہ لازمی ہے, بڑی اس کی منفعت ہے, اس کا ہم استعمال کرتے ہیں, تو اذخر بوٹی اکھاڑنے کی کاٹنے کی اجازت دے دی جائے. تو آپ نے اجازت دے دی, الا الاذخر, کہ اذخر بوٹی کاٹ سکتے ہو, باقی مکہ کی جھاڑیاں, مکہ کی بوٹیاں, مکہ کے پودے تک نہیں کاٹ سکتے, اتنا امن والا شہر. یعنی یہ مکہ جو جھاڑیوں کو جو ہے وہ سلامتی فراہم کرتا ہے, گمشدہ سامان کو سلامتی فراہم کرتا ہے, وہ مکہ انسانوں کو کتنی سلامتی اور امن فراہم کرے گا؟ یہ امن والا شہر, اس پر ہم بات کریں گے. یہ چار قسمیں, ان چار قسموں میں حکمت کیا ہے؟ دراصل یہ چار قسمیں ہیں, ان میں آخری تین نبوتوں کی طرف اشارہ ہے. والتین والزیتون, مجھے قسم ہے انجیر کی, اور قسم ہے زیتون کی. بہترین انجیر اور زیتون جو ان کی پیدائش اور افزائش کے مقامات ہیں, وہ فلسطین اور دمشق. فلسطین میں زیتون بڑی اعلیٰ قسم کی پیدا ہوتی, اور دمشق میں انجیر.
تو ان دو قسموں سے اشارہ کیا فلسطین اور دمشق کی طرف, جو کہ مرکز دعوت تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے وہ علاقے یہی تھے, فلسطین کا علاقہ اور دمشق کا علاقہ. اور طور سینا, کوہ طور مصر میں, کس نبی کا علاقہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. یہ اشارہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت کی طرف. اور یہ امن والا شہر, اس میں کون مبعوث ہوا؟ نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس قسم سے اشارہ ہے مکہ کی طرف. اور یہ تین اولو العزم انبیاء ہیں. اولو العزم انبیاء ٹوٹل پانچ ہیں, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے تین جو آخری نبوتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. تو اس قسم میں حکمت یہ ہے کہ اے بنی نوع انسان, تمہارا اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر گزارا نہیں, اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر گزارا نہیں. وحی الہی تمہاری بقا, تمہارے عروج, تمہاری ترقی اور مرنے کے بعد برزخ کی کامیابی اور قیامت کے وقوع کے بعد اخروی کامیابی کے لیے جو اساسی جوہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی. تو ان قسموں سے در حقیقت انبیاء اولو العزم, ان تین انبیاء کی طرف اشارہ ہے جو مبعوث کیے گئے. اور یہی ایک اساسی نقطہ ہے انسان کی کامیابی کا. یہ چار قسمیں جن چیزوں کی کھائی گئی, وہ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل, جن کی منفعتوں میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ان کا خالق ہے اس کی عظمت پر غور کیا جائے, اور پھر ان قسموں کی حکمت پر غور کیا جائے جس میں انبیاء کی نبوتوں کی طرف اشارہ ہے, اور پھر جو ترتیب رکھی گئی یہ ترتیب سعودی کہلاتی ہے. سعودی سین سے نہیں بلکہ سواد سے. سعود کا معنی چڑھنا, اوپر کو چڑھنا. یعنی پہلے جس نبی کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ان تین انبیاء میں جو ہے وہ کم مقام کا حامل ہے, عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد درجہ موسیٰ علیہ السلام کا, اور اس کے بعد درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ نبوت ہے کہ جس کے طلوع ہونے سے سابقہ تمام نبوتیں منسوخ ہو گئی. تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبوت آخری ہے اور اس نے سابقہ تمام ادیان کو, تمام نبوات کو منسوخ کر دیا. اب اگر سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چلے گا, باقی سارے جو ما سبق وحی ہے اور انبیاء اور ان کی دعوتیں وہ سب منسوخ ہو چکی. دو چیزیں بیان ہو چکی, ایک قسم, دوسرا مقسم بھی, یعنی قسم کھانا آپ نے سن لیا. مقسم بھی یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی, وہ چار چیزیں, وہ بھی آپ نے سن لی. قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ, یہ بھی آپ نے سن لی. اب قسم کے تعلق سے آخری چیز باقی رہ گئی, وہ ہے مقسم علیہ, کہ قسم کس چیز میں کھائی جا رہی, کس چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی. مقسم علیہ وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جملہ بھی قسم کے قائم مقام, کیونکہ اس کا آغاز لقد سے ہوا ہے, اور لام اور قد یہ دونوں حروف تحقیق اور تاکید, جن کی تاکید اور تحقیق قسم سے کم نہیں. البتہ تحقیق, یعنی دوہری تاکید ہے اس میں, البتہ تحقیق. خلقنا, پیدا کیا ہم نے, الانسان, انسان کو, فی احسن تقویم, سب سے بہترین خلقت میں. یہ مقسم علیہ ہے, یعنی چار چیزیں قسم کی, وہ مقسم بھی, اور یہ قسم کس چیز میں کھائی جا رہی, کس چیز کو بیان کرنے کے لیے, انسان اور اس کی تخلیق کو, اس کی تخلیق کے حسن کو, اس کے بدن کے تصویہ کو, کہ انسان کیا ہے, اشرف المخلوقات, جس کی حیثیت دنیا میں آنے کی ایک وی آئی پی کے طور پہ, جو زیرو مخلوقات ہیں ان میں سب سے آخری مخلوق انسان ہے. اس سے قبل فرشتے, جن پیدا ہو چکے تھے, پرندے, چرندے, درندے, حیوان سب پیدا ہو چکے تھے, اور سب سے آخر میں انسان پیدا ہو گئے. جیسے آپ کسی وزیر کو دعوت دیں یا بادشاہ کو دعوت دیں, تو یہ تو نہیں کہ بادشاہ کو پہلے لا کر بٹھا دو, چپڑاسی تھوڑی ہے کہ اس کو پہلے لا کر بٹھا دیا اب باقی انتظام بعد میں ہو, نہیں, پہلے سارا انتظام آپ کرتے ہیں, اسٹیج تیار ہو رہا ہے, لوگ بیٹھ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, جب سارا معاملہ سج جاتا ہے تو اب وہ بادشاہ ایک وی آئی پی کی حیثیت سے آتا ہے. یہ انسان کی حیثیت, اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کر کے آخری مخلوق انسان کو پیدا کیا, اور اس کا یہ قد و قامت انتہائی خوبصورت, اعضاء کی ترتیب انتہائی جاذب نظر, اور کہیں کوئی نقص اور کوتاہی کا پہلو نہیں. انسان چلتا آگے کو ہے, اللہ تعالیٰ اگر آنکھیں پیچھے لگا دیتا تو یہ حکمت کے بھی خلاف تھا, حسن کے بھی خلاف, اور ایک مقصد کے بھی خلاف, کہ آگے چلنے والا اس کی آنکھیں پیچھے لگی ہوں. ہر چیز انتہائی جو ہے وہ مرتب منظم, کوئی نقص آپ نکال کر دکھائیں. فی احسن تقویم, اشرف المخلوقات بھی ہے, سب سے اعلیٰ اشرف, اور پھر حسن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی مخلوق حسن میں, خوبصورتی میں, اور اعضاء کی ترتیب میں, اعضاء کے تناسب میں, اور ان اعضاء کی تنسیق میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر یہ ایک حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اے انسانوں, اگر یہ آیات بینات جو ہم نے بیان کی تم میں غور و فکر کا مادہ اور ملکہ پیدا نہیں کر سکے, تو اپنے اس ڈھانچے کو دیکھ لو, اپنے ان اعضاء کو دیکھ لو, کوئی عضو حکمت سے ہٹ کر اور کسی عضو کی ترتیب اور تنسیق میں حکمت کا پہلو مد نظر نہ ہو, بتاؤ. ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل منظم اور مرتب. اگر یہ ٹانگیں اوپر ہوتی اور سر نیچے ہوتا اور انسان اپنے سر سے چلتا, کتنی تکلیف ہوتی. اسی لیے قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی جو عذاب کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں میدان محشر میں لائے گا سر کے بل چلا کر, ٹانگیں اوپر ہوں گی اور اپنے سر سے وہ چلے گا. صحابہ نے تعجب کیا, یا رسول اللہ سے سر سے کیسے چلنا ممکن ہو؟ فرمایا کہ ان الذی انشاہم علی رجلیہ لقادر علی یمشیہم علی رؤوسہم علی ارجلہم, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو ٹانگوں اور پاؤں پر چلانے پر قادر ہے, وہ سر کے بل بھی چلانے پر قادر. پتہ نہیں کیا ان کے گناہ ہوں گے, کس قسم کی معصیتیں کرتے ہوں گے. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر وفد الرحمن بن کر اپنے خالق کے سامنے پیش ہوں گے, اور اسی میدان محشر میں کچھ لوگ اپنے سر کے بل چل کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, گھوڑوں پر سوار ہو کر. کون پیش ہوں گے؟ متقین. وفد کی صورت میں جس طرح بادشاہ ہوں گے بڑے مقرب مہمان ہوتے ہیں, اس طرح مقرب مہمان بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئیں گے. بڑی ان کی تکریم ہوگی. اور اسی میدان معاشر میں انہیں کے بھائی بند اپنے سر کے بل چلا کر لائے جائیں گے. تو الغرض اس دنیا میں انسان پیدا ہوا, ہر چیز پر آپ غور کر لیں, فکر کر لیں, آداب پر اور اس کے قد و قامت پر, کوئی چیز حکمت کے منافی نہیں. تو قرآن و حدیث, یہ آیات بینات, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کا نور, بہت سے لوگ منحرف ہیں. تو اللہ تمہارا خالق ہے اور ہم نے احسن تقویم میں تم کو خلق کیا ہے. ہمارے اس دعوے کو سامنے رکھ کر اپنے جسم پر غور کر لو, اپنے قد و قامت پر غور کر لو, اور پھر اسی پر غور کر کے اس کے خالق پر ایمان لے آؤ. یہ مقسم علیہ, چار قسمیں کھا کر انسان کی اس تقویم کا ذکر کیا ہے, اس کی قد و قامت اور اس کے جسم کا اور ظاہر و باطن کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایک چیز پر غور کرتے جاؤ تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا. تو کم از کم اپنے قد و قامت پر, اس ڈھانچے پر غور کر کے اس کے خالق پر ایمان لے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں, کوئی خالق نہیں. یہ چیلنج موجود ہے کہ اس کے سوا جس جس کو پوجا جا رہا ہے ان سب کو جمع کر کے کہو کہ ایک ذرہ بنا کر دکھا دو. یہ حدیث ہے اور قرآن پاک میں مکھی کو پیدا کرنے کا چیلنج موجود ہے کہ تم ترقی کر کے تم نے کیا کچھ بنا لیا, ایٹم بم تک بنا لیے, جہاز بنا لیے, اس کے تم خالق نہیں ہو. اگر تم نے جہاز بنایا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا, اپنی طرف سے تم نے کچھ نہیں بنایا. لوہا اللہ نے دیا, مٹی اللہ نے دی, اور تم نے ان اجزاء کو جوڑ کر یہ ایجادات کی ہیں. ان سب چیزوں سے ہٹ کر کچھ بنا کر دکھاؤ, پانی بنا کر دکھاؤ بغیر پانی کے, مٹی بنا کر دکھاؤ بغیر مٹی کے. تم نے مٹی کو بہت سی شکلیں دے دی مگر اللہ تعالیٰ کی مٹی کو تم نے تبدیل کی. اساسی طور پہ خالق اللہ ہے, تو انسانوں کا خالق اللہ رب العزت ہے. تو کم از کم اس اپنے ڈھانچے کو جو اللہ کا عطا کرتا ہے, اپنے متناسب اور متناسق اعضاء کو دیکھو, اس پر غور کرو اور اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. تو یہ ایک حجت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو سورہ تین میں بیان ہے. چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں. آخری قسم البراد الامین کی, امن والا شہر. امن والا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والا شہر کیوں بنایا؟ یہ سورہ تین جو ہے اس کے بعد ایک اور سورت نازل ہوئی اس کے فوراً بعد, اس میں اس امن والے شہر کی وجہ بیان ہوئی. قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں, ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب وجودی. ترتیب وجودی کیا ہے؟ جس ترتیب پر قرآن موجود ہے اس وقت, جس ترتیب پر قرآن موجود ہے یہ قرآن کی ترتیب وجودی. ترتیب وجودی میں سورہ تین کے بعد سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق. مگر ترتیب نزولی یہ نہیں, ترتیب نزولی میں سورہ تین کے بعد سورہ قریش نازل ہوئی, ذی ایلاف قریش. اور سورہ تین کے بعد سورہ قریش کا نازل ہونا یہ بلد امین کی وجہ ہے. وہ یعنی وہ سورہ قریش گویا سورہ تین کا تکملہ ہے. کہ یہ مکہ مکرمہ بلد امین کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلاف رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کیا مکہ والو تم اس گھر کے متولی ہو, خانہ کعبہ کے متولی ہو, تمہارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں اور تم تھوڑی بہت بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو, اس کی صفائی کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کی تولیت. اور جو لوگ دور دراز سے اس گھر میں آتے ہیں حج کے لیے ان کی تم مہمان نوازی کرتے ہو, باقی تمہارے اندر شرک ہے, خرافات ہیں, کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے, ہر گھر میں بت ہیں, لات منات عزا. تم نے بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھر دیا, شرک تم کر رہے ہو, چوٹی کا شرک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم میرے گھر کے خادم بھی ہو, میرے گھر کے متولی بھی ہو, اور صرف اس تولیت کی بنا پر ہم نے تم کو امن بخشا ہے, تمہیں امن بخشا ہے, اس شہر کو امن والا بنا دیا, اس گھر کی تولیت کی بنا پر ہم نے اس شہر کو امن جو ہے وہ عطا کر دیا ہے اور تمہیں امن دیا ہے. تم خود اس پر شاہد ہو. یہ وہ دور تھا جب قافلے جاتے, تجارتی قافلے, اور لٹ جاتے, جگہ جگہ ڈاکوؤں کی بھرمار اور قطاع الطرق کی بھرمار, قافلے لٹتے تھے. لیکن قریش قافلے اس شان سے جاتے کہ لوگ ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے اور ڈاکو ان کے قریب نہیں آتے تھے. ایسی ہیبت اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں قریش کے قافلوں کی بٹھا دی تھی. کیوں؟ صرف اس گھر کی تولیت کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دے رہے کہ صرف تولیت پر تمہاری اس قدر حفاظت ہے, اس گھر کی خدمت پر اس قدر حفاظت ہے, اور اگر تم میرے اس گھر کو بتوں سے پاک کر دو اور یہ توحید تمہارا عقیدہ بن جائے تو میں تمہیں کیا کچھ نہ دوں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت بھی کر لو, جس گھر کے خادم ہو اس گھر کے رب کی عبادت بھی کر لو, پھر کیا ہوگا؟ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تمہیں جب بھی بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا, اور جب بھی خوف کا اندیشہ ہوگا تمہیں امن عطا کر دوں گا. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. معنی جو انسانیت کی ضرورت ہے وہ دو چیزیں, ہمیں روٹی چاہیے, اقتصادی استحکام چاہیے, اور کیا چاہیے؟ امن چاہیے. مجھے سکون چاہیے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے اہل کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اور مجھے بھوکا نہیں رہنا, مجھے کھانا چاہیے, اور غنا اور توکل چاہیے. اللہ فرما رہا ہے دونوں چیزیں ہم دیں گے, ہم مالک ہیں. لیکن اس کی اساس کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. مانا توحید ہی ان دو چیزوں کی ضمانت. تمہاری ضرورتیں دو چیزیں ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں, دو چیزیں, کاروباری استحکام اور امن و سکون, تیسری کوئی چیز تمہاری ضرورت نہیں, دونوں مل جائیں گے. لیکن نقطہ ہے توحید پر, اپنے دل کو دماغ کو بت خانے سے پاک کر لو اور سچی اور خالص توحید کو اپنا لو. مکہ والوں کو امن دیا گیا صرف بیت اللہ کی خدمت اور تولیت کی بنا پر, عبادت بھی کر لو تو اپنے فضل و انعام کے ڈھیر لگا دوں گا, اتنے خزانے عطا کروں گا کہ تم شمار نہیں کر سکو گے. یہ خزانے اللہ رب العزت کے پاس. تو یہ بھی دنیاوی ترقی یہ تنزل کا سبب ہے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ مثال بیان کر, ایک بستی کا, ایک بستی تھی بڑی خوشحالی, بڑی تبکری, بڑا مال, تجارت, ایکسپورٹ امپورٹ کا ذکر, ہر دنیا کے ہر کونے سے اس بستی میں رزق پہنچ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, لوگ خوشحال, امن سکون. کانت آمنت, بستی وہ امن والی تھی, مطمئن اور بالکل مطمئن تھی. اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, دنیا کے اطراف و اکناف سے اس بستی کی روزی, ہر جگہ سے آ رہی تھی راغدن کھلم کھلا, کسی تنگی کے بغیر, کوئی تنگی نہیں تھی, کوئی ضیق نہیں تھی, اور وسعت تھی, رزق کی وسعت اور امن تھا, اطمینان تھا, سکون تھا, اور کیا چاہیے, ہر چیز میسر تھی. اچانک اس قوم میں ایک تبدیلی آ گئی. وہ تبدیلی کیا تھی؟ فکفرت بانعم اللہ, وہ قوم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر بیٹھی. کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا کسی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوخ کر دیا کہ ہمیں اولاد تو فلاں طرح سے ملتی, لاہور کی سرکار تو ہمارے لیے داتا ہے, اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوخ کر دی. ہم پر مشکل آ جائے تو فلاں ہستی کو پکارو, وہ مشکل کشا ہے, اور کہیں ہم پھنس جائیں تو فلاں شخصیت کو پکارو, وہ دستگیری کرنے والی. نعمت اللہ کی اور غیر اللہ کے نام منسوخ کی جا رہی. اس قوم میں یہ مرض آ گیا, فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ نے اس قوم پر دو چادریں اوڑ دی, دو لباس اس قوم کو پہنا دیے. لباس الجوع, ایک بھوک کا لباس اور دوسرا خوف کا لباس. اقتصادی ترقی بے مثال تھی, اللہ نے اس قوم کو کلاش کر دیا, اور امن و سکون اور اطمینان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اللہ نے اس قوم کا امن لے لیا اور اس قوم کو مبتلا خوف کر دیا. ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں, نہ جانے محفوظ, نہ مال محفوظ, فقر بھی آ گیا اور خوف بھی آ گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے جو ترقی کی اساس ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو وہ ہاد البلد الامین, اس امن والے شہر کی قسم. یا اللہ, یہ امن والا شہر کیوں ہے؟ یہ سارے تیرے شہر بنائے ہوئے, یہ شہر امن والا کیوں ہے؟ اس کا جواب اگلی وحی میں دیا گیا, سورہ قریش کے ذریعے, کہ اصل میں اس شہر میں میرا گھر ہے, اور جو قوم اس گھر کی خدمت کر رہی ہے, جس قوم کے پاس گھر کی تولیت ہے, اس قوم کو ہم نے یہ اعزاز دیا کہ اس کو امن دے دیا. اب طریقے اس دور میں جبکہ تجارتی قافلے ٹوٹ رہے تھے, ہم نے اس قوم کے تمام سفروں کو محفوظ کر دیا. اس قوم کے دو تجارتی سفر ہوتے تھے, یہ گرمیوں میں یمن جاتے تھے, گرمیوں میں جو ہے وہ شام جاتے تھے, اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے. یہ دو ان کے تجارتی قافلے تھے, اور دونوں بالکل محفوظ. لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے قریب نہ آنا, یہ کوئی خاص قوم ہے ورنہ ہم مارے جائیں گے. اور کچھ عرصے بعد ایک واقعہ اور ہوا, ایک مست طاقت میں مست حکمران ابرا اپنے ہاتھی لے کر مکہ پہنچ گئے. وہ کہتا تھا کہ جو میرا گھر ہے اس گھر کے مقابلے میں اس گھر کی شہرت زیادہ ہے, میں اس کو مسمار کر دوں. اپنی طاقت کے نشے میں چور مکہ میں پہنچ گیا, اور پھر دنیا تماشا دیکھ رہی کب کیا ہونے والا. اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کی چونچوں میں کنکریاں دی, اور ان کنکریوں میں ایٹمی تاثیر پیدا کر دی, اور وہ کنکری ایک ہاتھی پر گرتی, بلبلا اٹھتا, تڑپتا, اور وہیں پر ڈھیر ہو جاتا. دنیا ہکی بکی کہ ابرا کی طاقت کو یہاں پر تاخت و تاراج کر دیا گیا, تتر بتر کر دیا گیا, اور خود ابرا اسے بھی نیست و نابود کر دیا گیا. اب تو اس مکہ کے باسیوں کی عظمت اور دھاک اور بیٹھ گئی کہ ان سے جو ہے وہ کون نبرد آزما ہو. یہ سب کچھ کیا تھا, حالانکہ عقیدت یہ شرک کرتے تھے. انہوں نے یہاں تک شرک کیا, ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر اللہ کے گھر میں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مورتیاں دیکھی, فرمایا کہ جھوٹے ہیں یہ لوگ, ابراہیم علیہ السلام تو مورتیوں کو توڑنے والے تھے اور یہ انہیں کی مورتیاں بنانے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حفاظت کی, صرف اللہ کے گھر کی تولیت کے بنا اللہ نے ایسی دھاک بٹھا دی اور عظمت اور حیبت بٹھا دی. وہاد البلد الامین, یہ امن والا شہر. کاش یہ قوم اپنے منحج کو پہچان لے, عقیدے کو پہچان لے. توحید میں ساری برکات, ہماری کامیابی توحید کے ساتھ منسلک اور مربوط. یہ سمجھو کہ ایک ساتھ آسمانوں پر ہے اور ہم زمینوں پر. آسمان اور زمین کا آپس میں ایک رابطہ اور تعلق ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ زمین والے آسمان والے کے نظام کو اپنا لیں. بس اپنا کوئی نظام خود نہ بنائے. جو نظام آسمان والا بناتا ہے اور بنا کر اپنے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے بھیجتا ہے اسے اپنا لیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر آسمان والا تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا. توحید اس کا حق ہے, اور امن اور معاشی خوشحالی تمہارا حق ہے. تم اس کے حق کو پورا کرو, وہ تمہارے حقوق کو پورا کرے گا. اور اگر تم نے زمین پر رہ کر اس کے حق توحید کو پامال کر دیا تو وہ آسمان والا بھی تمہارے حقوق کو پامال کر دے گا. پھر جاؤ, جس کھڈے میں جا کر گرو اور مرو اسے کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ عبداللہ تمہیں کچھ کلمات بتاؤں تمہیں وہ نفع دیں گے. عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کے قانون کے محافظ بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ تقسیم, تمہاری حفاظت اس کے نظام کی حفاظت سے منسلک ہے, اور اس کے نظام میں سر فہرست کیا ہے؟ اس کی توحید. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, مرسلین کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنی قوموں کو میری پہچان کراؤ. بس میری پہچان, اور کوئی غرض نہیں. انسانوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں. بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میری پہچان کراؤ, میرا تعارف پیش کرو. یہ سارے انبیاء کے بعثت کا مقصد تھا. وہی بار بار آ رہی ہے, کتابیں اتر رہی ہیں, صحیفے آ رہے ہیں, صرف خالق اور مالک کی پہچان کے لیے. اور ایک انسان اسی پہچان سے قاصر, بظاہر دنیا کی ترقی پر فخر کر رہا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں, میرے پاس ڈگری ہیں, وزارتیں, بادشاہتیں, گورنری, اور اپنے خالق اور مالک کی پہچان نہیں. پھر کیوں نہ اس کو شر البریہ, جو قرآن نے کہا کہ سب سے بدترین مخلوق ہے, سب سے بدترین. بدترین مخلوقات کا تصور کر لو, جو جانور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے غلاظت کے ڈھیر میں چلتے پھرتے ہیں, اس سے بڑھ کر بدترین اور ذلیل مخلوق کیا ہو سکتا. لیکن ایک شخص جو عہدے کے اعتبار سے وزیر اور بادشاہ اور صدر ہو, اگر اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتا تو غلاظت کے اس کیڑے سے بدتر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن اس کو شر البریہ کہتا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بدترین. یہ سورت کا پیغام بحیات البلد الامین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اس امن والے شہر پر غور کرو, سوچو اور فکر کرو. کیوں؟ اگلی وحی سورہ قریش اس امن کی حکمت جو ہے وہ بیان کر رہی, اور وہ توحید ہے کہ جو قوم محض بیت اللہ کی تولیت کی بنا پر اس قدر نوازی گئی, اگر وہ قوم عقیدہ توحید کو اپنا لے اور ایک پروردگار کی عبادت کرے تو کس قدر نوازی جائے. مقسم علیہ کیا ہوا؟ انسان اور اس کا ڈھانچہ, اس کا وجود. بیٹھو اور غور کرو, اور خوب غور کرو. مؤلفین نے بہت لکھا انسان کے بارے میں, اس کے اعضاء کے بارے میں, اس کی طاقت کے بارے میں, اس کی صلاحیت کے بارے میں, اس کے ذہنی کردار کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا. یہ سب اللہ رب العزت کی آیات ہیں, اس کی نشانیاں ہیں. تو انسان کا وجود جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اللہ کی وحی پر تو غور کر لیتا, ایمان قبول کر لیتا, اس کی توحید کا اقرار کر لیتا. لیکن اگر تو یہ میسر نہیں آئی تو اپنے ڈھانچے کو دیکھ کر, بڑھ کر اس ڈھانچے کے خالق کی عظمت پر غور کر. اب انسان نے غور کیا یا نہیں کیا, آگے اس کا نتیجہ واضح ہوتا ہے. ثم رددنا اسفل سافلین, جس انسان کو ہم نے اتنی عزت دی, اتنی تکریم دی, اشرف بنایا, اعلیٰ بنایا, وی آئی پی بنایا, پھر ہم ہی نے اس انسان کو لوٹایا اسفل سافلین, پستی در پستی میں, اور پستی در پستی یہ جہنم ہے, جہنم کے درکات, جہنم کے درجات, یعنی اعلی علیین یہ اسفل سافلین کے مقابلے میں, اعلی علیین جنت ہے اور اسفل سافلین پستی, پھر پستی, پستی در پستی میں انسان کو جھونک دیا یہ جہنم, جہنم کے درکات اور جہنم کے جو شعبہ ہیں. ہم ہی نے اسی انسان کو اسفل سافلین میں جھونک دیا اور دھکیل دی, سب سے نیچے جہنم, اور پھر جہنم اور گہری. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ایک بار اب صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے, ایک دھماکہ سنائی دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ عرض کیا کہ اللہ ورسول اعلم, ہمیں علم نہیں, بتایا جائے یہ آواز کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا, کیوں؟ لِيَعْلَمَ قَعْرَهَا, تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپے. وہ تو جانتا ہے کتنی گہری, ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں علم دینے کے لیے کہ جہنم کتنی گہری. کب پھینکا تھا؟ آج سے 70 سال پہلے. 70 سال تک یہ پتھر جہنم کے اندر جاتا رہا جاتا رہا, آج جا کر گرا ہے, اور یہ اس کے گرنے کی آواز. اسفل السافلین, ہم نے اس انسان کو اتنی تکریم دے کر بھیجا اور چند ذمہ داریاں عائد کی, مگر یہ انسان ان ذمہ داریوں سے منحرف ہو کر اس وعید کا مستحق قرار پا گیا کہ اسفل السافلین اس کا مقام بن گیا. جہنم, دائمی جہنم, شرک کی بنا پر اور توحید سے بغاوت اور انحراف کی بنا پر, یہ انسان ہے, یہ انسان کے ترزل اور اس کی پستی کی تاریخ اور داستان. کو بہت زیادہ چیزیں نہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور پیچھے معاذ بن جبل مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے چاہا کہ معاذ کو کچھ علم دیا جائے, بہت محبت تھی. آپ نے معاذ کو مخاطب فرمایا, مخاطب فرمایا اور کہا کہ معاذ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم, جی میں نہیں جانتا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ رسول کو خبر دینے والا ہے, تو اللہ کی خبر سے رسول کو علم حاصل ہوگا, ہمیں یہ علم حاصل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ایک ہی حق ہے, ایک ہی حق ہے اس انسان پر جس کو تکریم کے ساتھ بھیجا گیا, وی آئی پی بنا کر بھیجا گیا. ایک ہی حق ہے کہ میری عبادت کر لے, میری توحید کو پہچان لے, بس پھر تجھے عروج دوں گا, ترقی دوں گا, اخروی کامیابی دوں گا, فلاح ادا کروں گا. ایک ہی شرط ہے, ایک ہی حق ہے, مگر بندے نے یا اکثر بندوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہے؟ ثم رددنا اسفل سافلین, اسی انسان کو جو تکریم سے بھیجا گیا, اسی انسان کو جہنم کے نچلے گڑھوں میں پھینک دیا گیا. تکریم ختم ہو گئی, عزت ختم ہو گئی, اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کا نشانہ بن گیا. اب یہ انسان اپنی تکریم پر کیسے قائم رہ سکتا ہے, اپنے اس مقام اور عظمت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے, دنیا کے عروج سے, اخروی کامیابی سے کیسے ہم کنار ہو سکتا ہے؟ آگے اس کے بالمقابل دوسری قسم کے انسانوں کا ذکر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, جو لوگ اسفل السافلین کے شکار ہوئے انہوں نے ایمان اور عمل صالح میں سے انحراف کیا, نتیجہ کیا, درکات جہنم میں گرا دیے گئے. لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے کیا ہے, اجر ہے. اجر کتنے عرصے کے لیے, غیر ممنون, کبھی نہ ختم ہونے والا اجر, ہمیشہ ان کو حاصل ہوتا رہے گا اور کبھی ختم نہ ہوگا, بس ایمان اور عمل صالح. ایمان کیا ہے, یعنی بڑا مختصر یہ کامیابی کا راستہ ہے. ایمان چھ چیزوں کو ماننے کا نام ہے, ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیری وشر. اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر اور تقدیر پر. سرسری ایمان نہ ہو بلکہ ایمان, واقعی ایمان, واقعی ایمان. ایک امام بخاری نے قول نقل کیا ہے صحیح بخاری میں, جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الیقین الایمان کلو, یقین اور ایمان ایک ہی چیز. یقین یہ پورے ایمان کا نام اور ایمان پورے یقین کا نام, یعنی ایمان کو سرسری نہیں جو زبان تک محدود ہو, نہیں, دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان دے. ایک تاریخی قول ایک محدث فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا, قاضی فضیل ابن عیاض علماء تابعین میں سے اور عابد الزاہد بڑے متقی اور چوٹی کے محدث, ان کا قول ہے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال. لکھ لو یہ قول کہ ایمان تحلی اور تمنی کا نام نہیں, یعنی ظاہری بلما سازی کا نام نہیں, ظاہری سجاوٹ کا نام نہیں, ولا بھی تمنی اور نہ ہی تمہاری تمناؤں کا نام, تمہاری پسند کا نام نہیں, نہ ظاہری سجاوٹ کا نام ہے, نہ ملما سازی کا نام ہے, نہ تمہاری تمناؤں کا نام, نہ تمہاری پسند اور ناپسند کا نام. کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں, ولیکن ما وقر فی القلب, کہ جو چیز انسان کے دل میں آ کر جم جائے اور بیٹھ جائے, دل میں راسخ ہو جائے, جم جائے اچھی طرح, جم جائے مضبوطی کے ساتھ, یہ یقین ہے. وصدقت الاعمال, اور پھر انسان کے اعمال اس دل میں جمے ہوئے ایمان کی تصدیق کرے, اس دل میں جمے ہوئے ایمان کی تصدیق کرے, اعمال اس ایمان کے مطابق ہو, ایمان کے منافی نہ ہو, یہ حقیقت ہے ایمان. مثلا اللہ تعالی پر ایمان, ایمان لے, اب یہ ایمان دل میں جم جائے, اللہ تعالی پر ایمان میں سرخیل جو ہے وہ اس کی توحید ہے. اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات کے تعلق سے, اپنے افعال کے تعلق سے اپنی سب سے بڑی پہچان, اپنی وحدت چاہتا ہے, اپنی توحید چاہتا ہے. دل میں جم گیا, اب عمل پوری زندگی اس جمے ہوئے ایمان کی تصدیق کرے. سجدہ جب بھی کرنا ہے اپنے خالق اور مالک کو کرنا ہے, رکوع اس کے لیے, نماز اس کے لیے, نظر اس کے لیے, نیاز اس کے لیے, قربانی, ذبح, منت, ہر چیز اس کے لیے, یہ آپ کے عمل اس ایمان کی تصدیق کرے. اللہ پر ایمان لے, اس کو دل میں جما لو, کیونکہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تیری ہر بات مانوں گا, ہر بات مانوں گا. اس حقیقت کو دل میں راسخ کر لو. اب آپ کا سارا جسم، جسم کے سارے اعضاء اس دل کے ایمان کی تصدیق کریں. وہ کیسے؟ اب ان کانوں سے کیا سننا ہے؟ وہی سننا ہے جو وہ ذات چاہتی ہے جس ذات پر ایمان کو دل میں بٹھا رکھا ہے. دل میں ایمان باللہ ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان کانوں سے کیا سنو؟ وہی سنو. اللہ تعالی جس چیز کے سننے میں ناراض ہے اگر وہ سنو گے تمہارا عمل تمہارے ایمان کی تصدیق نہیں کر رہا. جس ذات کو دل میں بٹھایا ہے، جس ذات پر ایمان کو، وہ ذات کیا چاہتی ہے کہ تم کیا دیکھو، زبان سے کیا بولو. تمہاری زبان پر ایمان ہو، تمہاری آنکھوں میں ایمان ہو. ایمان صرف دل میں نہیں. اور یہ وہ نقطہ اختلاف ہے محدثین اور فقہا کے مابین. فقہا کہتے ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، عمل ایمان میں شامل نہیں ہے، جبکہ محدثین کے نزدیک عمل بھی ایمان میں شامل ہے. ایمان کی تعریف میں عمل داخل ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہے کافی، زبان پر ایمان کا کلمہ ہے کافی. محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، زبان پر ایمان کا کلمہ ہو اور دل میں ایمان موجود ہو اور پھر جسم کے سارے اعضاء میں ایمان، آنکھوں میں ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو اور ہاتھوں میں ایمان ہو. ہاتھوں سے کیا پکڑا جائے، کیا لیا جائے، کیا دیا جائے، ان ہاتھ کا عمل اس ایمان کا مظہر ہو. کانوں میں ایمان ہو، ان کانوں سے کیا سننا ہے، آپ کے کان آپ کے دل کے ایمان کا مظہر ہو. زبان سے کیا بولنا ہے، آپ کی زبان کا بول آپ کے دل کے ایمان کا مظہر ہو. یہ حقیقت ہے ایمان. اور یہ کامیاب لوگوں کا راستہ، ان کی اساس ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لے اپنے خالق اور مالک پر، اور جو بھی ایمانی امور ہیں جو چھ ہم نے بیان کی، ان سب پر ایمان لائیں، یعنی ان سب کو اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھا لیں یقین کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ جو حقیقت اللہ تعالی چاہتا ہے. ایک شخص اللہ پر ایمان لائے مگر وہ ایمان اپنی مرضی کا ہو، وہ ایمان تو قابل قبول نہیں. رسول اللہ پر ایمان لائے مگر وہ ایمان اپنی مرضی کا ہو، تو ایمان قابل قبول نہیں. مثلا رسول اللہ پر ایمان لاتا، کس حقیقت کے ساتھ؟ کہ رسول اللہ عالم الغیب. آپ عالم الغیب نہیں، اب یہ ایمان لا رہے اس حقیقت کے ساتھ، تو یہ ایمان قابل قبول ہوگا. آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا ہے نہیں ہے. پھر عیسائیوں کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ عزیر علیہ السلام پر یہودی ایمان لاتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے ہمارے نبی ہیں، ہم نے ایمان لاتے ہیں، مگر کس حیثیت کے ساتھ؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ حقیقت ایمان میں آپ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اصل ایمان کو سمجھو. اور یہ بات نوٹ کر لو، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ کی روایت، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن يدخل الجنة الا المؤمنون، جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف مومن داخل ہوگا. جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بھیجا کہ تم جاؤ اپنی بلند آواز سے اعلان کر دو، دنیا کو بتا دو کہ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، کہ جنت میں سوائے نفس مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ بڑی کٹھن ذمہ داری. پھر حقیقت ایمان کو پہچانو، اللہ پر ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسے اللہ چاہتے، ویسے نہیں جیسے تم چاہتے. رسول اللہ پر ایمان لاؤ کیسے؟ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے، ویسے نہیں جیسے تم چاہتے. کہ تم محبت میں آ کر شدرے بے مہار بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا قاسم بنا دی، تو ایمان قابل قبول نہیں. اس نقطے پر ٹہر کے خوب غور کیا جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے جائیں. بس یہ منہج ہے, اس کو قبول کریں. ساری کامیابی اسی منہج کے رہنے میں نظر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان لے آئے, نیک عمل کر لیں, ان کی مہمان نوازی کہاں ہوگی؟ جنت الفردوس میں ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجعل لهم الرحمن ودا. ایمان لے آئے, عمل صالح کر لیں, رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کرے. محبت چاہیے نا, کہ لوگ ہم سے محبت کریں, ہماری تباہی اور بربادی کے درپے نہ ہو. رحمان تمہاری محبت سب کے دل میں داخل کر سکتے. بس تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرتے رہو. عمل صالح, عمل کثیر نہیں, عمل صالح. عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. بس عمل کثیر نہیں چاہیے کہ بہت عمل کرو, بہت عمل کرو مگر اس عمل کو لگام ڈالو اللہ کے پیغمبر کی سنت کی. تم عمل میں شدرے بے مہار نہ ہو جاؤ کہ اپنی پسند اور ناپسند کو بھی عمل قرار دے کر اسے اختیار کر بیٹھو, حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں. ایسا نیا عمل بعض حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کے اختراع کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم یہ عمل کرتے رہے میری سنت سے, ملت سے, دین سے تم خارج. تو میں اور آپ کس بات کی بولی, یہ ضروری ہے کہ ہمارا عمل سنت رسول کے دائرے میں. یہ کامیابی کی اساس ہے. فلاحم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اجر ہے نا ختم ہونے والا, ہمیشہ جاری رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا. ایسا قائم رہنے والا نبی اسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر, پوری دنیا داخل ہو چکی, سب سے آخر میں جا رہا, یہ سوچتا ہوا کہ جنتی مجھ سے پہلے جا چکے میرے لیے کیا چھوڑا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر وہ آخر میں جانے والا اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ یہ پورے جنت والے میرے مہمان بنا دے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے انہیں میرا مہمان بنا دے, تمام جنتی اس آخری داخل ہونے والے انسان کے مہمان بن جائے ہمیشہ کے لیے, تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اجر غیر ممنون, ایسا اجر جو نہ ختم ہونے والا, عطا غیر مجدود, ایسی عطا جس میں انقطاع نہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسوف الشمس کا واقعہ, آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نے نماز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی, کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی, پھر پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کیوں بڑھے, کیا پکڑنا چاہا آپ؟ فرمایا کہ میں نے اس دیوار پر جنت دیکھی, اللہ تعالیٰ نے جنت میرے سامنے کر دی, میری طبیعت للچائی کہ جنت کی ایک شاخ پھلوں کا ایک خوشہ توڑ دوں, کچھ کھائیں کچھ تمہیں کھلاؤں, توڑنا چاہے. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام نہیں کروایا, پیچھے ہٹ گیا. یہ سوچ کر کہ جنت کے میوے یہ عمومی طور پہ نصیب ہوں گے مرنے کے بعد, جنت حاصل ہوگی مرنے کے بعد, لہذا میں پیچھے ہٹ گیا. فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ کر لے آتا, ایک گچھا ایک شاخ توڑ کے لے آتا, لاکلت منہ ما بقیت الدنیا, تم سب کے سب مل کر اسے کھاتے رہتے کھاتے رہتے, نہ تم ختم ہوتے نہ وہ خوشہ ختم ہوتا, قیامت قائم ہو جاتی. جنت کی نعمتیں عطا غیر مجزوم, کس بات پر؟ بس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اپنے ایمان کو مستحکم کر لو اور پھر نیک عمل شروع کر دو. نیک عمل, نیک عمل کس طرح؟ ان شرائط کے ساتھ, ان شرائط انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, میں خوب بخشتا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں, پھر ایمان لے آئیں, پھر عمل صالح کرتے رہیں اور کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں, اس میں انقطاع نہ ہے, اس میں انقطاع نہ ہے. عمل صالح وہ مطلوب ہے جو دائمی ہو. احب الاعمال الى الله ما دابم علی صاحبہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر بندے کا کون سا عمل پسند ہے جو دائیں نہیں ہو. یہ نہیں کہ آج کیا دو دن کیا پھر جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا اور عمل چھوڑ دیا, نہیں, ہمیشہ کرو, لگاتار کرو. یہ عمل کا قاعدہ ہے, سنت کے مطابق کرو, یہ عمل صالح ہے. اخلاص کے ساتھ کرو, یہ عمل صالح ہے. ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, یہ قبول عمل کی بنیاد ہے. سنت کے مطابق ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, لگاتار ہو, تسلسل کے ساتھ ہو, انقطاع کے بغیر, یہ عمل صالح. پھر کیا ہوگا؟ اجر خیر ممنوع, نہ ختم ہونے والا اجر. یہ دو قوموں کی داستان ہو گئی. ایک قوم وہ ہے جس کو اللہ نے احسن تقویم دی, بہترین جسم دیا, خوبصورتی دی, حسن دیا, طاقت دی, صحت دی, اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا, مگر وہ پروردگار کے حق کے فہم سے قاصر ہوا. اللہ نے ڈھیل دی, آیات بینات بھیجی, یہ ٹس سے مس نہ ہوا. اپنے ڈھانچے پر غور و فکر کی دعوت دی کہ تو اپنے ڈھانچے پر غور کر لے اور خالق تک پہنچ جا, نہ پہنچا. پھر نتیجہ کیا ہے؟ اسفل السافلین. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوئے, آیات بینات کو قبول کیا, ایمان لائے, عمل صالح کیا, اور اعلیٰ علیین تک رسائی ان کو حاصل ہو گئی, ان کے لیے اجر ہے غیر ممنوع. فما یکذبک بعد بالدین, اے انسان, اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے, اے انسان تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے اب تک؟ بعد, اے بعد حاضر بیان, اضافت اس کی محذوف مضاف ہے, اے بعد حاضر بیان. ما یکذبک بعد حاضر بیان بالدین, یعنی ما یکذبک بالدین بعد حاضر بیان, کہ کون سی چیز تجھے آمادہ کر رہی ہے کہ اس تمام بیان کے بعد بھی تو قیامت کو جھٹلا رہا, قیامت پر ایمان نہیں لا رہا, ہماری توحید کو نہیں مان رہا. حالانکہ اتنے بھیانک نتائج تیرے سامنے, جہنم کی عادت, آج جہنم کا عادت, اتنا شدید, اتنا مہین, اتنا عذاب علیم, دردناک عذاب, تو پھر بھی سمجھنے سے قاصر, کون سی چیز اس سارے بیان کے بعد بھی تو یہ قیامت کی تکذیب پر آمادہ کر رہے, اکسا رہے؟ اس کے بعد تو چاہیے تھا تو ایمان لے آتا اور قیامت کی ہیبت سے ڈر جاتا, اس دن کی جو بھی تباہ کاریاں ہیں اس کا خوف ہم اندر پیدا کرتا, مگر تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا. علیس اللہ احکم الحاکمین, کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اس استفسار میں ایک وعید ہے, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, یہ استفہام انکاری, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, یہ استفہام برائے اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, تو اس بات کو نہیں مانتا, اور اگر نہیں مانتا تو پھر قیامت کے دن وہ احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا. یہ احکم الحاکمین حکمت سے بھی ہے اور حکم اور قضاء سے بھی ہے. اس ذات کی حکمت سب سے بہترین, اس ذات کے فیصلے سب سے بہترین, ان سارے حاکمین میں وہ سب سے بہترین حاکم ہے, سارے فیصلے کرنے والوں میں وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے. تو آؤ پھر کل قیامت کا انتظار کرو, جب قیامت قائم ہوگی اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا, وہ ذات احکم الحاکمین ہے اور فیصلہ فرمانے والی ہے. اور تین طرح کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس میں اکیلا اور یکتا ہے, تین طرح کے فیصلوں کا حق اس کا قبول کر لو. ایک اس کا حکم شرعی, شرعی فیصلے سارے اللہ کے پاس, سارے, ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی حکم شرعی میں کوئی شریک نہیں, سارے اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ شریعت بنانے والا اور اتارنے والا. دوسرا حکم قدری و کونی, تقدیر کے فیصلے, وہ بھی سارے اللہ کے پاس ہے, ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی حکم قدری میں کوئی خیر اللہ اللہ کا شریک نہیں. حکم قدری کیا ہے؟ تقدیر کے سارے فیصلے, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کب پیدا ہونا ہے, کب مرنا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہے, یہ سب اللہ کے امر سے, اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے, اور یہ سارے احکام, یہ سارے فیصلے اللہ کے قضاء و قدر سے, اس کی تقدیر کے فیصلے, اس میں اللہ یکتا ہے. تیسرا حکم جزائی, اس کے فیصلے, جزا اور سزا کے فیصلے, یہ بھی اللہ کے اختیار میں. قیامت کا دن ہوگا, پوری کائنات کا حساب اللہ لے گا اور فیصلے اللہ صادر فرمائے گا. کوئی طاقت اس فیصلے میں شریک نہیں ہوگی اور کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی. علیہ اللہ بحکم الحاق بحکم الحاکمین, کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اور تم ان سارے دلائل کو تسلیم کرنے سے قاصر اب تک نہیں مانے تو پھر اخروی حساب کا انتظار کرو, اس احکم الحاکمین کے حساب کا. اللہ پاک ہمیں صحیح اور سچے فہم کی توفیق عطا فرما دے, اور جو دنیاوی برزخی اخروی کامیابی کی اساس ہے اللہ پاک ہمیں دل و جان سے اور جسم کے سارے اعضاء سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے, راسخ ایمان عطا فرما دے, اور ہمارا عمل بھی ہمارے عقیدہ اور ایمان کے مطابق اور مساوی ہو, اور اللہ پاک اخلاص سے مالا مال فرما کر ان تمام جد و جہد کو قبول و مقبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.